الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى لهم تصلي عليه. عزیزان محترم، رجب المرجب کا مہینہ برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے اور بہت سارے بزرگان دین کا عرس کا دن اسی ماہ کے اندر وقوع پذیر ہے اور ان کے ایام ان دنوں کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی رجب المرجب کو جو برکتیں حاصل ہیں وہ چار حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ بھی شمار ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ رجب المرجب کا احترام کیا کرتے تھے اور اس میں جنگ بند ہو جایا کرتی تھی، تو اس مہینے کی اپنی جگہ پر برکتیں کہ پہلے دن سے جو روزہ رکھے اللہ جل شانہ تین برس کے روزوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے، اور دوسرے دن رکھے تو دو برس کے، اور تیسرے دن رکھے تو ایک برس، اور پھر ہر روز ایک برس کے روزے کا ثواب اس ماہ کے اندر میں اللہ جل شانہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے. رجب المرجب میں جو چار تاریخ شمار کی جاتی ہے وہ سلاطین اربعہ کا یوم شمار کیا جاتا ہے، جس میں حضرت خواجہ عبد الرحیم، خواجہ عبد الکریم، خواجہ عبد الرشید اور خواجہ عبد الجلیل مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی چار تاریخ کو جو ان کی فاتحہ دے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مامور وہ خواجگان ہیں، وہ سلاطین ہیں جو رزق پر مامور کیے جاتے ہیں. جو ان کی فاتحہ دے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. پھر چھ تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایام کی بھرمار ہے. آراس کی آپ کے پاس ایک بے شمار مطلب بزرگوں کے آراس ہیں. نو رجب المرجب کو جو دن گزرا ہے منگل کا، اس دن ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ سرکار کلاں سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 22واں عرس کا دن تھا، یعنی 22 سال ہو گئے آپ کے وصال کو. سبحان اللہ. اور 10 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی پہلی مرتبہ ہمارے اس بزم نے، نوید بھائی نے، ان لوگوں نے مشورہ کر کے جو دن منایا ہے وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن، اسی مناسبت سے آج کا یہ دن رکھا بھی گیا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جائے. آج چونکہ شب 11ویں پڑ گئی تو ہمارے پیر و مرشد کے دادا ہم شبیہ غوث آدم اعلی حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یوم پڑتا ہے، یہ 11 تاریخ ہے. اور اسی ماہ کی 15 تاریخ کو اگر شمار کریں تو محدث آدم کچوچوی محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دن اسی ماہ کے اندر میں پڑتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ انہی ایام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن، حضرت امام جعفر صادق کا دن، پھر معراج شریف کی شب 27 جو رجب المرجب ہے وہ، اور ایک روایت کے مطابق امام آدم کا دن بھی آخری رجب المرجب میں یا یکم شعبان میں، امام آدم کا دن بھی انہی ایام میں پڑتا ہے. تو ایام کا شمار اور تذکرے یہ ہمارے پاس بے شمار ہیں، ہم کر سکتے ہیں. بزرگوں کے دن مناتے ہیں، یہ ان سے محبت ہے. صرف اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی جنت میں انشاءاللہ داخل فرما دے گا. تو یہ محبت ہماری سچی پکی ہو، ان کے تذکرے ہم کریں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. میں ذکر کرنے بیٹھوں تو دو چار پانچ باتیں سیدی سرکار کلاں سید مختار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، چونکہ دن کے اعتبار سے پہلے پڑتا ہے، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی کا میں ذکر شروع کر دوں تو پھر لا الہ نہایا ایک سلسلہ چل جائے گا، تو گفتگو یہیں ختم ہو جائے گی، تو مرشد کا ذکر رہ جائے گا. میں نے اسی لیے آج کی دعوت قبول بھی کی کہ مرشد کرامی کا ذکر بھی تھوڑی دیر ہو جائے. حضرت یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں، آپ کا نام سید محمد مختار، رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جس وقت تشریف لائے تھے امجدیہ میں آپ تھے، آخری مرتبہ غالباً تشریف لائے تھے، اور ہندوستان میں اس وقت الیکشن کا دور تھا، اور آپ ایک کتاب یہاں پر تحریر فرما رہے تھے دارالمجدیہ میں، میرا اس وقت جانا ہوتا تھا. تو حضرت سید یعنی رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کے پاس خدمت کا موقع ملا. آپ کی طبیعت چونکہ ناساز تھی تو وضو کے لیے میں حضرت کے ساتھ کھڑا تھا. اتنا شرف حاصل ہوا کہ حضرت کو وضو کراتے ہوئے میں ان کے پاس کھڑا رہا، اور آپ کے پیچھے میں نے زہر کی نماز ادا کی الحمدللہ. میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت نے مجھے پوچھا کہ کس کے مرید ہو بیٹا، تو میں نے کہا حضرت سرکار کلاں سیدی مختار اشرف صاحب کا مرید ہوں، اسی وجہ سے اشرفی ہوں، نام بھی میرا میرے پیر و مرشد کے نام پر میرے دادا نے رکھا تھا، میرا نام بھی مختار اشرفی اسی لیے رکھا گیا ہے، پیر و مرشد کے نام پر میرے دادا نے نام رکھا تھا. تو میں نے کہا حضرت سرکار کلاں کا مرید ہوں، تو کہنے لگے اچھا محمد میاں کے مرید ہو، ماشاءاللہ. تو وہ بہت مسکرائے بھی اور کہا محمد میاں کے مرید ہو، یعنی یہ محمد میاں یہ بڑے ان میں معروف تھے محمد میاں سے. اور حضرت یہاں پر جس وقت تشریف لاتے تھے دیکھا ہے لوگوں نے کہ آفتاب ولایت یقیناً اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سرکار کلاں کو دیکھے، بہت بہت ہی حسین، اللہ جل شانہ نے بہت حسن عطا کیا تھا، ظاہری حسن بھی تھا اور باطن تو ظاہر ہے کہ آپ کا مجلہ مصفہ تھا. آپ کے دادا اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو 1347 ہجری میں خلافت عنایت فرما دی تھی، جس وقت آپ کے والد بھی حیات تھے. آپ کے والد سید احمد اشرف اشرفی یہ بھی حیات تھے، وہ بھی خطیب شعلہ بیان تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو آپ کو رسائی حاصل تھی، تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے آپ کا بھی تذکرہ ایک نعت کے اندر، ایک اس منقبت کے اندر میں جس میں آپ نے خلفاء کا ذکر کیا ہے، سید احمد اشرف کا بھی ذکر کیا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ قاطع نجدیت تھے وہ بھی، اور خطیب شعلہ بیان بھی تھے. اتنی محبتیں ان بزرگوں کے اندر میں تھیں کہ حضرت مولانا مفتی بقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگلہ دیش کے اندر جس وقت آپ ہوتے تو سرکار کلاں بھی وہاں پر اگر ہوں، اور سرکار کلاں کے بنگلہ دیش میں بہت سارے مریدین ہیں، سرکار کلاں اگر وہاں پر موجود ہوں اور مفتی صاحب بقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم پاکستان جو ہم کہتے ہیں، یہ وہاں پر موجود ہوں، یہ دونوں حضرات کی موجودگی ہو، اور کوئی شخص اگر بیعت ہونے کے لیے آئے تو مفتی صاحب کے پاس اگر کوئی بیعت ہونے آتا تو آپ فرماتے سرکار کلاں سے بیعت ہو جاؤ، یہ محبتیں تھیں. اور اگر کوئی سرکار کلاں کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ فرماتے کہ مفتی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا کرو، مفتی صاحب سے پوچھا کرو، یہ ان کی محبتیں ہوا کرتی. کچھ باتیں ایسی جو ذکر کرنے کے لائق ہیں، کہ کچھ باتوں سے آدمی کی ایک علمی اہمیت بھی اندازہ ہوتی ہے اور معرفت کی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. آپ اس کا اندازہ کریں اگر کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ سب بیٹھے ہیں اس لیے میں کچھ تھوڑی سی بات یوں بھی کروں ساتھ آپ کے بھی سمجھ آئے گی. فرماتے کہ معرفت جو ہے نا یہ ایسے نہیں ملا کرتی ہے. دارالعلوم جو ہوتے ہیں وہ علم بانٹا کرتے ہیں, خانقاہیں عشق بانٹا کرتی ہیں, خانقاہیں عشق بانٹتی ہیں. دارالعلوم علم تقسیم کرتے ہیں اور خانقاہیں جو ہوتی ہیں وہ عشق تقسیم کرتی ہیں. تو کہا حضرت سمجھے نہیں بات, تو کہا کہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ معرفت کے لیے دو عین کی ضرورت ہوتی ہے. اب فرماتے ہیں معرفت کے لیے دو عین کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت دو عین سے مراد کیا ہے؟ تو کہا عین ایک لفظ مشترک ہے, عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے. تو کہا دو عین کی ضرورت ہے, عین کا معنی لفظ عین بھی ہو سکتا ہے, عین کا معنی وہ ذات بھی ہو سکتی ہے اور عین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, یہ مشترک لفظ ہے, آٹھ نو دس معنی کے لیے تقریباً استعمال ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ معرفت کے لیے دو عین کی ضرورت ہے. پھر آپ خود فرمانے لگے کہ عین سمجھ گئے. کہ جی حضرت ایک عین ہو دوسری نہ ہو تو کانا ہوتا ہے. ایک عین ہو دوسری عین نہ ہو تو کانا ہوتا ہے, کہ دوسری ہو پہلی نہ ہو تو بھی کانا ہوتا ہے. اور کہا عربی زبان کے اندر میں کانا ناقص ہوا کرتا ہے, ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کانا ناقص ہوتا ہے. تو کہا کہ ہاں بالکل کانا ناقص ہوتا ہے. تو کہا یہ دو عین سے کیا مراد ہے؟ تو کہا دو عین سے مراد ہے کہ ایک علم کا عین ہے, دوسرا عشق کا عین ہے. اللہ ہوا ہے کہ اگر علم ہے اور عشق نہیں ہے, علم ہے مگر عشق نہ ہو تو سمجھو کہ وہ بھی کانا ہے, اور اگر صرف عشق میں ڈوبا ہے بغیر علم کے تو وہ بھی کانا ہے. تو معرفت کے لیے دو عین کی ضرورت ہوتی ہے, ایک عشق ہے ایک علم ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہوں تو بندہ کامل معرفت والا ہوتا ہے, اس کے سوا معرفت والا شمار نہیں ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا. آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تھی, اس کے ضمن میں ایک حدیث پاک آئی. اس حدیث پاک کو میں دیکھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب, جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی, تو کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو بے دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے, بتاؤ ایمان کس کا سب سے اچھا شمار ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے فرمایا نہیں, تم بتاؤ کیسے, کس کا ایمان سب سے اونچا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی فرشتوں کا ایمان اونچا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں, فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں, وہ تو سب کچھ دیکھ کر آتے ہیں, اوپر نیچے جاتے آتے ہیں, ان کے ایمان کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے؟ تو کہا کہ نہیں, انبیاء علیہ السلام تو یہ رب کی بڑی معرفت رکھتے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزیں کھول کر دکھا دی جاتی ہیں, تو ان کے ایمان کی بھی بات نہیں. آقا علیہ السلام سے عرض کی رسول اللہ پھر آپ کا تو کہا کہ مجھ پر تو سب کچھ کھلا ہوا ہے. کہا رسول اللہ پھر ہم رہ گئے صحابہ. تو آقا نے ارشاد فرمایا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو. تو کہا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرمائیے کہ کس کا ایمان سب سے بلند ہے؟ تو کہا کہ ایمان ان کا بلند ہے جو بعد میں آئیں گے, جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا, جنہوں نے رب کو بھی نہیں دیکھا ہے, جنہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, ان کے ایمان بڑے بلند ہو گئے ہیں. اللہ جل شانہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی مومن کو کہ غیب پر ایمان لانے والا جو شخص ہے اس کے ایمان کی بلندی بتائی ہے. تو کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اب ایمان کی بلندی تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو کہا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کبھی ایک جملہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ جزوی فضیلت جو ہے وہ کلی فضیلت کو مان نہیں کرتی. ایک جملہ ہے, مطلب کہ جزوی فضیلت جو ہوتی ہے, کبھی کبھی کسی کو کسی جز میں فضیلت دے دی جاتی ہے, وہ اس فضیلت کو, وہ فضیلت جو ہے کسی کو کلی فضیلت دی جاتی ہے کہ کلی طور پر وہ بہت بلند ہے, تو کسی کو ایک جزوی فضیلت دی جاتی ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا.
جزوی فضیلت پالا. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ایمان کی بلندی آقا نے ارشاد فرمائی تو ہم کبھی صحابہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا ایمان بلند ہے اور تمہارا ایمان نہیں, تو یہ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کو ایک اللہ نے کلی فضیلت عطا کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب سے زیادہ بڑی فضیلت عطا ہوئی ہے. تو کہا جزوی فضیلت ہے اور کلی فضیلت. اب ذہن میں ایک بات پھنس گئی کہ یار سمجھ نہیں آ رہی, جملہ اپنی جگہ پر ہے کہ جزوی فضیلت کوئی مثال سمجھ میں آ جائے. میں مرشد گرامی کا سیرت کا مطالعہ کرا تھا ایک دو سال پہلے, تو آپ کی ایک بات سامنے آ گئی. آپ نے جملہ یہی کہا کہ کلی فضیلت جزوی فضیلت جو ہے وہ کلی فضیلت کو مان نہیں کرتی, یعنی اس کو نیچے نہیں لاتی ہے. یہی جملہ کرنے کے بعد تو لوگ استفسار کرنے لگ گئے, کیا کیا حضرت کچھ بات سمجھا دیجیے کیا ہے. تو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. کہاں ہیں؟ کہا ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ جس وقت آیا نا تو آپ نے منع کر دیا کہ تو میری روح قبض نہیں کرے گا, کوئی فرشتہ میری روح قبض نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی نہ محرم آج تک کوئی آیا نہیں ہے, فرشتہ بھی نہیں آئے گا. روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ نہیں آئے گا. تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں چلا گیا. تفسیر المانی کا پھر حوالہ دیا آپ نے اور فرمایا کہ فرشتہ میری روح قبض نہیں کرے گا تو رب کی بارگاہ میں جس وقت فرشتہ پہنچا کہ مولا تیری یہ بندی تو کہتی ہے کہ کوئی فرشتہ میری روح قبض نہیں کرے گا, تو کہا کہ اچھا تو اسے چھوڑ, اس کی روح میں قبض کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو فرشتے نے روح نہیں, اللہ جل شانہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح کو قبض کیا ہے. تو کہا یہ فضیلت کسی اور کو ملی ہے, کسی نبی کو ملی ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا کہ یہ جزوی فضیلت ہے, یہ کلی فضیلت کو مان نہیں کرتی ہے, لیکن جزوی فضیلت اللہ جل شانہ نے عطا بھی کی. تو کہا پھر ایک سوال پھر کھڑا ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی روح مبارکہ کو پھر کسی فرشتے نے کیسے قبض کیا, اللہ جل شانہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی. مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو اللہ جل شانہ قبض فرماتا تو پھر دوسرے بھی اس کا تقاضا کرنے لگ جاتے کہ ہماری روح بھی رب قبض فرمائے, تو پھر کا نظام درم برم ہو جاتا. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کا سوال بھی نہیں کیا کہ مولا میری قبض تو اور میری روح تو قبض فرما دے, اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کا سوال بھی نہیں کیا. اور اللہ جل شانہ نے اسی طریقے پر رکھا کہ فرشتے کو نادل فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے لیے وہ آئے. تو کہا یہ جزوی فضیلت جو ہوتی ہے یہ بعد اوقات کسی کو ملتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کون تعریف بیان کر سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کون تعریف کر سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری معرفت میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی یا حقیقتی سوا ربی, رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے. تو کہا کہ جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اتنی تعریف بیان کر سکتا ہے. تو کہا حضور علیہ السلام کی معرفت صدیق اکبر بیان نہیں کر سکے کہ حقیقت کو آپ اس طور پر نہیں جانتے کہ رب, یعنی فرمایا کہ اللہ ہی میری حقیقت جانتا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. تو کہا اچھا پھر تعریف بھی اللہ ہی کرے. تو کہا پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. کہا دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد, اس کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا معنی کیا ہے؟ بار بار تعریف کیا ہوا. اس کا معنی کیا ہے؟ بہت تعریف کیا ہوا. مبالغے کا صیغہ اس کو شمار کریں اس میں مفعول کے معنی پر, تو تھوڑے سے علمی نکات ہیں تھوڑی, لیکن بات سمجھنی چاہیے. لیکن میں ذرا بات عرض کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا اس کو, ایسے ہی اس کو اڑا مت دیجئے بات کو, اور آگے بیان کرتے ہوئے بھی ذرا جو اس کو پکڑ لگتا ہو وہ بیان کرے. تھوڑی سی باریک سی باتیں ہوتی ہیں, تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے کوئی لفظ کا کچھ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد تھا, سائلنٹ کرنے, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معرفت جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی معرفت اللہ ہی کو ہے. تو اب تعریف بیان کرے تو کون کرے؟ اللہ بیان کرے. حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ ادا کر سکتا ہے. تو کہا کہ اللہ جل شانہ یہ محمد ہے. کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے محمد, ایک ہوتا ہے محمد. محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا, محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والا. اب دیکھیے اللہ محمد ہے, اللہ کیا ہے؟ محمد ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے اور آپ نے بھی اس بات کو کرتے ہوئے پھر اعلی حضرت ہی کا شعر پڑھا ہے. بات سمجھے کہ اعلی حضرت سے محبت کتنی. اعلی حضرت ہی کا پھر شعر آپ نے پڑھا, آپ نے کہا اللہ محمد ہے. کیا ہے؟ اللہ محمد ہے. اس کو عربی میں یوں کہتے ہیں اللہ محمد, اللہ تعریف فرمانے والا ہے, اللہ تعریف فرمانے والا ہے حضور علیہ السلام کی. اور محمد نام ہے آپ کا, اور محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو آپ لکھیں تو دیکھیں اللہ محمد محمد محمد. کیا لکھا ہے؟ اللہ محمد. پڑھیں اللہ محمد محمد محمد. اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں, تو اب کون محمد ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد محمد کیا کریں گے؟ محمد محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں, محمد محمد. اب جس کی تعریف بیان کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب کس کی تعریف بیان کی گئی؟ اللہ کی. کس کی؟ اللہ محمد. کیا پڑھیں گے ابھی؟ اللہ محمد. پہلے جملے میں کہا تھا اللہ محمد محمد محمد, پھر کہا محمد محمد اللہ محمد کا آپ فرق کون کرے کہ کون محمد ہے کون اللہ ہے, فرق کون کرے؟ تو کہا اس لیے مطلب جو ہے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں ہوتا. آقا کا سایہ نہیں تھا نا, آقا نور ہے نا. تو ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ کا ذل ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذل ہے. پرتو نا اللہ تبارک وتعالیٰ کے انوار کا پرتو حضور ہیں, سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا ہے. بات سمجھے میری بات؟ تو فرماتے ہیں سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا. آپ کبھی سایہ کو دیکھیں, یہ سایہ ہے اور سایہ کا سایہ نہیں ملے گا آپ کو. تو کہ سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا ہے, تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ کا ذل ہیں کامل طور پر اور خود پھر نور ہیں, تو سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا تو حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو کہا حضور علیہ السلام کا ایک تو سایہ نہیں تھا, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو سایہ ہوتا ہے نا یہ اس ذات کا نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے. کہا یہ معتدلہ کو بات سمجھ نہیں آئی اس لیے گمراہ ہو گئے. جو سایہ ہوتا ہے چیز کا, جو سایہ ہوتا ہے نا آپ اس چیز کو وہ ذات نہیں کہہ سکتے جس کا سایہ ہے, اور اس کا غیر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اس کا غیر بھی نہیں کہہ سکتے, اس کا عین بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے جو بات مانی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ قسم خدا کی کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں کہتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں کہتے ہیں, خدا سے جدا بھی نہیں کہتے. اور اس کے بعد پھر مطلب آپ نے یہ شعر پڑھا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں ابدیت کہاں, حیران ہوں میں یہ بھی خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ تھوڑی دیر کرتے ہیں, پانچ سات دس منٹ انشاءاللہ, تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت کی ذات پر پوری ایک گفتگو کریں گے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ یہ ہے کہ آپ نے 250, 350 یا 400 برس کی عمر مبارک پائی ہے. 33 ہجری یا 35 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے 22 یا 25 سال کے بعد آپ نے وصال فرمایا 10 رجب المرجب. یہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے. 350 برس کی عمر پائی ہو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی خاطر آپ کو عمر بھی عطا کی گئی ہے. اگر دیکھیں نا تو یہ عشق رسول میں عمر عطا کی گئی کا سلمان آپ کا نام نہیں تھا, آپ کا نام تو بآبا تھا, آپ کا نام تو بآبا تھا. اس زمانے میں زرتشت یہ تھے اور آتش پرست تھے, ان کے والد نے ان کو لگایا ہوا تھا آتش پرستی پر, بڑی انہماق سے پھر وہ عبادت کرتے تھے. تو ایک شوق ہوتا ہے بندے کا بس, تو وہاں کا مجاور بنا دیا. لیکن آپ کو ایک مرتبہ بھیجا ایک زمین پر کہ جاؤ میری زمین کی تھوڑی دیر حفاظت کرو, ادھر دیکھ کے آ جاؤ کیا حالات ہیں کیا معاملہ ہے. آپ زمین دیکھنے کے لیے گئے, راستے کے اندر میں کچھ راہبوں کو دیکھا, وہ راہب بیٹھے ہوئے تھے کچھ عبادت ہو رہی تھی. آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گئے, پھر بیٹھ ہی گئے, پھر ان سے پوچھا کون عبادت کا آپ کا مرکز کہاں ہے, تو کہا شام میں ہے. واپس تشریف لائے گھر پہ, تو والد نے پوچھا کہ زمین پر بھیجا تھا کیا کیا؟ کہا زمین پر تو گیا ہی نہیں تو پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ راستے میں ایک راہبوں کا مکان مل گیا, وہ عبادت کر رہے تھے, مجھے بڑا اچھا طریقہ لگا عبادت کا, میں تو ان کے پاس بیٹھ گیا. کہا عبادت کا بڑا اچھا طریقہ لگا. یہ تو کہا بچہ ہاتھ سے گیا, اس کو پکڑ کر بیڑیاں ڈال دو. بیڑیاں ڈال دی اندر, گھر کے اندر بٹھا دیا. وہ پوچھ کے آئے تھے کہ شام میں کوئی قافلہ جائے شام کی طرف تو مجھے بتانا, شام کی طرف کوئی قافلہ جائے تو مجھے بتانا. ان کو کسی نے خبر دے دی شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے, آپ نے اپنی بیڑیاں خود ہی کاٹی ہیں, خود گھر سے بھاگ گئے. گھر سے بھاگ گئے, جب گھر سے جس وقت آپ نکلے ہیں اس راہبوں کے ساتھ آپ نکل گئے, شام پہنچے ہیں, وہاں پر کوئی راہب تھا, وہ پیسے جمع کرتا تھا لیکن عبادت نہیں کرواتا, ایک ڈونگی مطلب سمجھو ان کا آدمی تھا. لیکن اس وقت راہبوں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا, ہمارے یہاں بھی ڈونگی ہوتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. اس وقت بھی تھا ایسا ہی کہ وہ ڈونگی تھا لیکن لوگ اس کے ساتھ لگے ہوتے تھے, پیسے اس کے بکسے میں ڈال دیتے تھے, وہ جمع کرتا سائڈ کر دیتا, انتظار کر رہے تھے یہ مر جائے کوئی اچھا آدمی آ جائے. عبادت کا طریقہ برا نہیں ہے, اس نے کہا لوگ اگر برے ہو گئے ہیں تو عبادت کے طریقے برے نہیں, اچھے طریقے تھے. چلو بھائی کچھ عرصہ گزرا, وہ شخص مر گیا, پھر کوئی اچھا شخص آ گیا, اس نے کہا کہ عبادت کے طریقے یہ ہیں, اس کے ساتھ رہے, خدمت میں رہے ایک عرصے تک. کہا کہاں جاؤں ابھی, تمہارا انتقال ہو رہا ہے مجھے کہاں بھیجو گے؟ کہا نصیبین چلے جاؤ. نصیبین چلے گئے, وہاں پر کچھ عرصے تک راہب کے ساتھ رہے, اس کا انتقال ہونے لگ گیا. ان کی عمر دیکھیے, سلامتی دیکھیے, نام کے ساتھ سلامتی بھی ان کو ایسی ملی ہے کہ مرض الموت کے سوا ان کو کبھی مرض نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر, شان ہے ان کی, 350 برس کی عمر ہو تو کہا مرض الموت کے سوا کبھی مرض نہیں ہوا ان کو. کہا اچھا چلے نصیبین, نصیبین سے آگے چلے تو کہا کہاں جاؤں؟ کہا اس کے آگے کہاں جانا ہے؟ کہا اس کے آگے اب میرا انتقال ہو رہا ہے, کوئی فلاں جگہ پر ایک شخص ہے ادھر چلے جاؤ. فلاں مقام پر گئے, اس مقام پر جانے کے بعد اس کا بھی انتقال ہونے لگ گیا تو اس نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی بندہ نظر نہیں آتا لیکن نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, انجیل کا تو نے مطالعہ کر لیا ہے, انجیل کا مطالعہ کیا ہوا ہے, نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں کہ نشانیاں میں بتا دیتا ہوں. تو کہا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کہا نہیں نشانیاں بتاتا ہوں. تو کیا نشانیاں ہیں؟ کہ صدقہ نہیں کھائے گا, پہلی نشانی صدقہ نہیں کھائے گا, کہ دوسری کا ہدیہ قبول کرے گا, کہ تیسری کان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. تینوں نشانیاں انہوں نے یاد کر لی. اب جانا تھا آخری جگہ سے جس وقت چلے اس وقت, تو اب چلنے جب شروع ہوئے تو کہا کہ مجھے کسی کے ساتھ بھیج دو, کچھ بکریاں ان کے پاس جمع ہو گئی, کچھ اونٹ جمع ہو گئے. ایک قافلہ جا رہا تھا تو کہا کہ قافلہ جا رہا ہے, تو ایک بنو قریظہ کا یہ قافلہ تھا یہودیوں کا, تو کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے, مجھے بھی یثرب بھیج دو. تو کہا یثرب چھوڑ دیں گے؟ تو کہا دو گے کیا قافلے والوں نے؟ کہا میرے پاس یہ اونٹ بکریاں ہیں سب رکھ لینا, تو مجھے یثرب بھیج دو. تو کہا چلو بھیجتے ہیں. انہوں نے یثرب کی طرف ان کو روانہ کر دیا, راستے میں انہوں نے بکریاں بھیڑ یہ سب لے لیے ان سے, اور ساتھ میں دوسرا ایک ظلم کر دیا کہ ان کو یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا. لیکن وہ یہودی بس آ یہیں رہا تھا یثرب کی طرف, جس کو یثرب کہا جاتا ہے اب مدینہ شریف ہی ہے, یثرب کانٹے دار جھاڑی دار جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, اس وقت یثرب کہا جاتا تھا. کہ وہ یہودی وہیں جا رہا تھا, لے وہیں گیا, غلامی میں رکھا تھا. کہا چلو کچھ بھی ہے میں آ تو گیا نا ادھر, اب نبی آخر الزمان کا انتظار ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار ہے. وہ آقا نے لگا دیا تھا ان کو کہ بھئی جھاڑیاں کاٹو, یہ سیدھے کرو, درخت سیدھے کرو, کھجور کے درخت سیدھے کرو, یہ کر رہے تھے. اب درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو وہ جو شخص بیٹھا تھا اس کا چچا کا بیٹا آیا, کہا کہ قبا کے اندر میں کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں, وہ کسی کو نبی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں, نبی آخر الزمان ہیں. بات سنی فوراً درخت سے نیچے, سلمان فارسی فوراً درخت سے نیچے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو آقا کہتا ہے آپ اپنا کام کرو, جاؤ اوپر کچھ کام کر, تمہاری بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اترے اور آپ نے کہا اب سمجھ میں آ گئی, آقا تشریف لے کے آ گئے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے, کچھ سوکھی کھجوریں انہوں نے جمع کی. جمع کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پہنچے, صحابہ کرام کے ساتھ آقا تشریف فرماتے. آقا کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں رکھی. آقا نے پوچھا, یار حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چیز ہے یہ؟ تو کہا کہ کچھ کھجوریں تھیں صدقے کے لیے لایا تھا. تو آقا نے صحابہ کی طرف بڑھا دی, ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں, صحابہ کی طرف بڑھا دی آپ لوگ کھاؤ, میں صدقہ نہیں کھاتا. تو کہا بالکل نشانی پکی ہو گئی. حضرت سلمان فارسی نے کہا ایک نشانی پکی. دوسرے دن پھر آ گئے کتر کھجوریں لے کر. تر کھجوریں لینے کے بعد آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. آقا نے پوچھا کیا چیز ہے؟ تو کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں. آقا نے اس میں سے کھایا, تناول کیا, دو نشانیاں کافی تھیں اپنی جگہ پر. تیسری نشانی کیا بڑے وہ تھے کہ بھائی تیسری نشانی دیکھوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام, وہ مہر نبوت مجھے نظر آ جائے. آقا نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں, ایک جنازے کے لیے تشریف لائے تھے. پہلا جنازہ تھا جہاں مدینہ شریف کے اندر آقا تشریف لائے, تو پہلا جنازہ تھا. آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے, دونوں چادریں تھیں, ایک کی تیبند بنائی ہوئی تھی, ایک اوپر کی طرف سے آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اب آگے پیچھے حضرت سلمان فارسی گھوم رہے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی اس طرف آتے ہیں، اس طرف سے پیچھے آتے ہیں، صحابہ کرام نے گھیرا ہوا ہے، اور ان کا شوق یہ شوق دید تھا. آقا بھی بھانپ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے چادر کو یوں کھول دیا اور آپ نے اپنی پشت اقدس کو کھولا ہے، کہا دیکھو سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. تو کہا میں دیر تک پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر وہ مہر نبوت بھی دیکھتا رہا اور اس کو پھر چومتا بھی رہا ہوں. بہت دیر تک مجھے یہ چومنے کا شرف بھی حاصل رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر ایمان لے کر آ گئے کہ یہ ایمان کا ان کا واقعہ تھا. اور ایمان لانے کے واقعے کے ساتھ پھر آپ نے جو فقر کی زندگی گزاری ہے اور آپ نے امیری کی زندگی گزاری ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فقر اور امیری دونوں ایک ساتھ گزارنے والا دیکھنا ہے تو سلمان کو دیکھو، حضرت سلمان فارسی کو دیکھو. یہ اقبال نے ایک بات ایک جگہ پر کہی تھی کہ مدائن کے اندر میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو گورنری ملی ہوئی تھی، مال آپ رکھتے نہیں تھے، کسی نے کہا تھا گھر بنا دیں تو کہا نہیں میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی بچھاتے ہیں آدھی اوڑھ کے درخت کے سائے میں سو جاتے ہیں، دن کا وقت ہوتا آدھی اوڑھتے آدھی بچھاتے آدھی اس کو اوڑھ لیتے سو جاتے، درخت کا سایہ جوں جوں کم ہوتا رہتا یوں سمٹتے رہتے. کسی نے کہا گھر بنا لو، کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں سو جاتا ہوں ادھر ادھر، میرا بسر ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ہم آپ کے مطابق گھر بنا دیں گے. کہا کیسا گھر بنا دیں گے؟ کہا ایسا گھر بنا دیں گے کہ آپ کھڑے رہیں تو سر آپ کا چھت سے لگتا ہو، اگر آپ لیٹیں تو پاؤں آپ کا دیوار سے لگتا ہو، ایسا گھر بنا دیں. تو پھر اتنی سی جھونپڑی بنوائی، کہاں یہ ٹھیک سمجھ میں آتی ہے بات کہ کھڑا رہوں تو سر دیوار سے لگے اور اگر میں لیٹوں تو پاؤں لمبے کروں، اگر تو پاؤں جو ہے میرے وہ دیوار سے لگتے ہوں اور چھت جو ہے وہ یہ سر جو ہے وہ چھت سے لگتا ہو. تو کہا ایسی صورت میں انہوں نے گھر اس کو تیار کرایا اور آخری وقت میں بڑے پریشان تھے. تو کہا کہ پریشانی کس بات کی ہے، آپ کے پاس کون سا اتنا سارا مال ہے؟ تو کہا نہیں، آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص انتقال کرنے والا ہو تو تم میں کوئی مسافر سے زیادہ مال نہ رکھتا ہو. آپ سوچئے کہ ان کا زہد ان کا تقویٰ ایسا تھا کہ 5,000 درہم آپ کو گورنری کے دور میں ملتے تھے، آپ سب صدقہ کرتے، اپنے ہاتھ کا کماتے وہ کھایا کرتے تھے، سارا مال صدقہ کرتے، اور وہ جو گورنری میں 5,000 ملا کرتے وہ دے دیا کرتے صدقے میں، پھر جو اپنے ہاتھ سے کماتے وہ کھایا کرتے تھے. یہ ان کے زہد اور تقویٰ کا عالم تھا. اور وصال کے وقت آپ کے پاس جب مال جمع کیا گیا تو صرف 15 درہم کا مال آپ کے پاس موجود تھا، کل 15 درہم کا مال. یہ سوچیں 15 درہم کا مال موجود تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 4 افراد جو ہے نا اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے ایمان میں سبقت کر گئے. کہا عرب میں میں ہوں، کہ ایمان میں نے پیش کیا ہے تو عرب میں میں ہوں، اور روم کے سہیب ہیں، اور پارس کے سلمان ہیں، حبشہ کے جو ہیں وہ بلال ہیں. یہ چاروں اپنے اپنے طور پر سبقت کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی کی کچھ مناقب آپ شمار کرا دیجئے، تو کہنے لگے کہ مناقب سلمان سننا چاہتے ہو، میں بتاتا ہوں حکیم لقمان اگر کوئی اس دور میں دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت سلمان کو دیکھ لیں. کہا کیوں؟ کہا کو انہوں نے اولین اور آخرین دونوں کا علم حاصل کیا ہوا، اولین آخرین دونوں کا علم حاصل کیا ہے، انجیل کا علم بھی ان کے پاس موجود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا علم بھی ان کے پاس موجود ہے. تو حکیم لقمان کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دور کے اندر میں حضرت سلمان کو دیکھیں. یہ حضرت سلمان فارسی ہیں کہ مدائن کی گورنری ہے اور گورنر ہیں. آپ کھڑے ہوئے ہیں، قافلہ آیا ہے، لوگوں کے سامان اٹھا اٹھا کر لوگ جاتے ہیں، کلی کی طرح سے وہ مزدور ہوتے ہیں، مال ہوتے ہیں، مال اٹھا کر جاتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص کا بوسی کا ایک بالکل بورا رہ گیا. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بھائی مزدوری کرو گے، یہ بورا اٹھا لو میرا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں، اتنی سادگی میں زندگی گزارتے ہیں، مدائن کے گورنر ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. کہاں بورا اٹھاؤ گے؟ تو کہاں اٹھاؤں گا، کہاں تک جانا ہے؟ کہ چلو. انہوں نے بورا اٹھایا اور چلتے گئے. اب وہ شخص آگے آگے چل رہا ہے یا پیچھے پیچھے بورا اٹھائے چلتے ہیں، وہ شخص آگے آگے دیکھتا ہے، جو بھی شخص ادھر سے گزرتا ہے ان کو سلام کرتا ہے. یہ شخص پہلے پریشان ہوا کہ مجھے کوئی جانتا نہیں، سلام کیسے کرتا ہے، دیکھا تو پیچھے سلام ہو رہا ہے. پھر ایک شخص کو روک کر پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے جس کو سارے سلام کرتے ہیں؟ کہا یہ مدائن کے گورنر ہیں. کہا اللہ اکبر، مجھ سے غلطی ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ چھوڑیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا. تو کہا نہیں، نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، تیرے گھر تک میں ہی سامان اٹھاؤں گا تیرا. اللہ اکبر. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت ہیں اور موت کا وقت ہے. اس نے کہا کہ ایک عطر کی شیشی رکھی ہے، ایک جگہ سے آئی ہوئی تھی، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میری زیارت کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ عطر کی شیشی رکھی ہے. تو کہا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے. کہا پانی کے اندر ڈالو، میں مرد الموت میں ہوں، کہا پانی کے اندر ڈالو، میرے ارد گرد چھڑک دو. تو کہا کون آ رہے ہیں؟ کہا نہ وہ انسان ہے نہ وہ جن ہے. نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، تو کہا پھر کون ہے؟ کہا فرشتے میری زیارت کو آ رہے ہیں، تم یہ پانی کو چھڑکو اس خوشبو والا اور پھر یہاں سے تھوڑا دور ہو جاؤ. آپ کی زوجہ نے وہ پانی چھڑکا ہے اور تھوڑی دور ہوئی ہیں تو آپ کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ان کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب مدار کی صاحبان مدار کے درجات کو بلند فرمائے. یہ نہیں کا فیض تھا میں کچھ گفتگو کر سکا، ورنہ اس لائق نہیں کہ بڑی بارگاہوں میں بیٹھ کر میں گفتگو کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کرے.
سلام سلام کے لیے کھڑے ہوئے.